على رسوله الكريم أما بعد. 27 پارے کی تلاوت کی گئی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے ففروا الی اللہ, اللہ تعالی کی طرف دوڑو, یعنی سیدھے راستے کی طرف چلو, اللہ کی طرف آؤ, اللہ تعالی کے احکامات کو مانو. انی لکم منہ نذیر مبین, یعنی نبی یہ فرما رہے ہیں کہ میں ڈرانے والا ہوں تمہیں دوزخ سے, آخرت سے, اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونے سے. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر, اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بناؤ, بے شک میں تمہیں ڈرانے والا ہوں. اور اس میں اسی زاریات کے آخر میں اللہ تعالی نے مقصد پیدائش آدم بھی ذکر کر دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور ساتھ میں یہ فرما دیا کہ ما اريد منهم رزق وما اريد ان يطعمون, رزق تو ہماری ذمہ داری ہے, اس کی فکر اور ہما وقت سارا وقت اسی فکر میں لگا دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ تعالی رزاق ہے, وہی دینے والے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو کام ہمارا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا, ہمارا کام تھا عبادت, جس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے اس مقصد کو تو ہم نے بھلا دیا. اور جو کام اللہ تعالی کا تھا رزق رسانی کا, رزق دینے کا, وہ سمجھ لیا ہم نے کہ وہ ہماری کرنے سے ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. یہ پہلے آپ سن چکے کہ بہت سے جانور, بہت سے پرندے, بلکہ اکثر و بیشتر کیا سبھی, کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے ساتھ رزق کا پوٹلا لیے چلتا ہو یا کوئی بورا اپنے جو ہے وہ پیٹ پر لاد کر پھرتا ہو, لیکن اس کے باوجود کوئی بھوکا نہیں رہتا, اللہ تعالیٰ سب کو پیٹ بھر کر کھلاتے ہیں. تو انسان, اللہ رب العزت تجھے کیوں نہیں کھلائے گا, جب اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ رزق دینے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اس وعدے کو پورا فرمائیں گے. لیکن جب انسان نے اپنے ذمہ سمجھ لیا اس کو کہ میں ہی کروں گا تو کچھ ہوگا, تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر انسانوں ہی کے سپرد کر دیا کہ اب تم ہی کرو. اگلی جو سورت ہے سورہ طور ہے, اس میں اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہیں, اور اس کے بعد جو بات بتلائی ہوئی ہے کہ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع, قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ بے شک اللہ تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. ما له من دافع, اس کو کوئی چیز روکنے والی نہیں, یعنی بے شک اللہ رب العزت جو کچھ انسان کر رہا ہے آج, تو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت اپنے احکام کی نافرمانی پر دنیا میں بھی بعض اوقات عذاب بھیجتے ہیں, اور آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ پر ہے ہی. اگر دنیا میں جان چھوٹ بھی جائے تو آخرت میں نہیں چھوٹنے کی, اس کو بھی یہاں پر ذکر کر دیا. بیت المعمور کا بھی ذکر فرمایا ہے قسم میں. بیت معمور یوں سمجھ لیجئے کہ فرشتوں کا کعبہ ہے, یعنی ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے, بالکل بیت اللہ کی سیدھ میں اوپر. جس طرح یہاں پر فرشتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں, اسی طرح وہاں پر, یہاں پر انسان جو ہے طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا, اور اللہ نے حکم دیا ہے لوگ جاتے ہیں, ہمہ وقت اس کا طواف جاری ہے, اسی طریقے سے بالکل اسی کی سیدھ میں اوپر بیت المعمور ہے, اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا. اہل جنت کا ذکر کیا کہ وہ نعمتوں میں ہوں گے, اور اللہ رب العزت جو کچھ انہیں عطا فرمائیں گے وہ اسے پا کر خوش ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سے بھی بچا لیں گے. اور ساتھ میں ایک نعمت کا ذکر بھی فرما دیا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم, جو لوگ دنیا سے پہلے چلے جاتے ہیں بعد میں ان کی اولاد کا انتقال ہوتا ہے, یا اولاد کا پہلے انتقال ہو گیا والدین بعد میں مرتے ہیں, اللہ رب العزت ان کی اولاد کے ساتھ انہیں بھی ملا دیں گے. یعنی یہ اولاد جو ہمیں دنیا میں ہم سے جدا ہو گئی اور جس کے فراق میں ہم روتے رہے, اللہ رب العزت اہل ایمان کے لیے یہ نعمت عطا فرمائیں گے کہ ان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ ملا دیں گے. لیکن ایمان کی شرط ہے, اگر ایمان والی اولاد ہو اور ایمان والے والدین ہو تو اللہ رب العزت اس اولاد کو اور ماں باپ کو ملا دیں گے. لیکن خدا نہ کرے اگر باپ ماں باپ اور طرف جا رہے ہوں، اولاد اور طرف جا رہی ہو، یعنی ایمان ہی نہ ہو بیچ میں، تو پھر ملانے کا کوئی وعدہ نہیں. اسی طرح سورہ نجم میں، اس سے پہلے سورہ طور میں ہی آخری آیت میں ہے، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. یہاں ایک خاص بات یہ بتائی کہ جب آدمی مجلس ختم کرے تو اسے چاہیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو جب تم کھڑے ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مجلس میں ہو اور جب مجلس اختتام پذیر ہو تو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی تسبیح حمد و ثنا بیان کرے. بعض روایات میں آتا بھی ہے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ بھی آتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مجلس کے اختتام پر یہ کلمات کہہ لے تو انشاءاللہ جو کچھ مجلس میں الٹی سیدھی باتیں ہوئی ہیں اللہ رب العزت ان کا مواخذہ نہیں فرمائے. تو یہ بڑی بات ہے، ہماری کون سی مجلس ایسی ہے جس میں الٹی سیدھی باتیں نہیں ہوتی؟ اس لیے آدمی کو کم از کم یہ نسخہ بھی یاد رکھ لینا چاہیے کہ بھئی اگر کوئی بات ایسی ہو بھی گئی ہو تو اختتام پر ان کلمات کو ادا کر لے تاکہ اس مجلس کا حساب بے باک ہو جائے. اگلی سورت سورہ نجم ہے، اس میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو بھی ذکر فرمایا ہے. تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال اس بات کو ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا اور وہاں پر جو انعامات اور اکرام فرمایا اللہ رب العزت نے، اس کو یہاں پر ذکر فرمایا گیا. اگلی سورت سورہ قمر ہے، جس میں شق القمر کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے یہ کہ انگلی کا اشارہ ہوا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. کفار جس طرح بہت سے معجزات طلب کیا کرتے تھے، انہی میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ یہ جو چاند نظر آ رہا ہے یہ دو ٹکڑے ہو جائے. تو یقیناً اللہ رب العزت ہی کی کا اصل میں قدرت کا کرشمہ ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ انگلی سے اشارہ کیجئے، یہ دو ٹکڑے ہو جائے گا. چنانچہ یہ دو ٹکڑے ہو گیا، اور اس طرح ہو گیا کہ ایک ٹکڑا دائیں طرف چلا گیا، دوسرا بالکل بائیں جانب چلا گیا. اور بعض تواریخ میں اس واقعے کا ذکر بھی ہے. بہت سے لوگ جو باہر سے آئے پہلے مکہ نے جب ان سے پوچھا تو ان میں سے بعض نے اس کا ذکر بھی کیا. اب بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ صاحب ہم نے تو نہیں دیکھا، تو ہر وقت ہر آدمی اس وقت تو موجود بھی نہیں تھا. دوسرا یہ کہ ہر وقت تو آدمی آسمان کی طرف نہیں دیکھتا رہتا کہ کون سا واقعہ پیش آ رہا ہے. بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا. بہت سارے ستارے آسمانوں پر ہیں جو انسان کو نظر بھی نہیں آتے. تو اسی طرح اگر کہیں بادل ہوں، کہیں نظر نہ آیا ہو، تو اس سے اس واقعے کی نفی نہیں ہوتی کہ واقعہ ہی نہیں ہوا. واقعہ تو اپنی جگہ پر ہوا. چنانچہ اس زمانے کے جو لوگ تھے باہر سے آئے اور بعض کفار نے ان سے تصدیق چاہی تو بعد نے تصدیق بھی کی، اور ہندوستان کے ایک راجہ تھا اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ وہ اپنی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے وہاں پر یہ نظارہ دیکھا. چنانچہ اس تاریخ میں یہ آج بھی موجود ہے. تو بہرحال اگر وہ نہ بھی موجود ہوتا، ہم تو اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا تو ساری دنیا ادھر ادھر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا. اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے، بعض و نصیحت کے لیے آسان فرما دیا. بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی مفسر قرآن بن سکتا ہے، ہر آدمی مجتہد بن سکتا ہے، تو ان کی یہ غلط فہمی دور کر دی کہ سارے علمی معاملات، علمی مشغافیاں، استنباط و استخراج، یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. جہاں تک علمی مسائل کا تعلق ہے، قرآن و حدیث میں موجود ہیں، ہر آدمی ان سے مسائل نہیں نکال سکتا، ہر آدمی آیات کا اجتہاد نہیں کر سکتا، ہر آدمی آیات سے استنباط نہیں کر سکتا. یہ کام اللہ تعالیٰ نے جن کے ذمے لگایا ہے، اور جو اس کو سمجھتے ہیں انہی کو سجتا ہے. ہر آدمی کو یہ زیب ہی نہیں دیتا. البتہ جہاں تک قرآن مجید سمجھنے کا، پڑھنے کا، آسانی کا ہے، تو بعض لوگ جو ہے وہ تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں صاحب قرآن تو آسان ہے، لہذا قرآن کو ترجمے سے پڑھو. تو ترجمے سے بھی منع نہیں کیا جاتا، لیکن اپنے طور پر خود ساختہ معانی نکالنا اور اس کا مفہوم بیان کرنا، اس سے منع کیا جاتا ہے. کہ اپنی طرف سے کچھ مفہوم بیان مت کرو، بلکہ جو مفسرین کرام نے آیات قرآنی کا مفہوم واضح کیا ہے اسی کو، ورنہ بعض لوگوں نے رائے سے ترجمہ کیا، رائے سے جو ہے وہ اس کا مفہوم کو بیان کیا، نتیجتاً گمراہ ہو گئے. اس کی مثال میں پہلے بھی بعض مرتبہ دیتا رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے لفظ صلات کا معنی جو لغوی معنی استعمال کیے اور گمراہ ہو گئے. اب دیکھیے صلات کے ایک معنی دعا کے بھی آتے ہیں، تو اس لیے اگر کوئی آدمی دعا مانگ لے تو صلات تو ہو گئی، یعنی اگر نماز، اب صلات کے لغوی معنی اور ہیں اور اصطلاحی معنی یہ اور ہیں. اصطلاحی معنی تو کچھ ارکان کے نام ہیں جس میں قیام ہو، قعود ہو، رکوع ہو، سجود ہو، قرات ہو، یہ اس کا نام نماز ہے، اسی کو صلات کہتے ہیں، لیکن یہ معنی اصطلاحی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمائے، لیکن جہاں تک لغوی معنی ہے تو ایک صلات کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں. لہذا اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ بھائی ہمیں تو اللہ نے صلات کا حکم دیا، ہم نے دعا مانگ لی بس ختم، نماز نہ پڑھے، تو لغوی معنی تو یہی ہے. اور اسی طرح ایک اور گمراہ شخص جو تھا وہ، اس نے صلات کے معنی حرکات السلوین بھی آتے ہیں جس کے معنی ہوتے ہیں کولے مٹکانا، تو اس نے یہ کہا کہ صاحب اگر ہم ڈانس کر لیں تو نماز ہو گئی بس. تو ریاض باللہ اگر اپنی طرف سے آدمی معنی جو ہے منتخب کرنا شروع کر دے، یہ لغوی معنی جو دیکھ کر سمجھے کہ ہم نے قرآن کو سمجھ لیا، تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. جہاں تک اس آیت میں ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے، تو ساتھ میں فرما دیا لذکری، لذکر کے دو معنی ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو حفظ کرنا آسان. آپ دیکھیے 7 سال 8 سال کے بچے، بعض اوقات 6 سال کے بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سینوں میں ایسا محفوظ کر دیا، زبان پر جاری کر دیا، یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت ہی جاری کراتے ہیں، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. بعض اوقات جتنا بھی پختہ یاد ہو لیکن آدمی پڑھتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے سامنے سلیٹ صاف ہو گئی، کچھ نہیں لکھا، بس سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں. تو اللہ رب العزت ہی پڑھاتے ہیں، اللہ رب العزت ہی یاد کراتے ہیں، تو آسان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا چونکہ ذمہ لیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو منتخب بھی کر لیا ہے. اور یاد رکھیے کہ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ سرکاری لوگ ہیں، یہ سرکاری لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا ہے اپنے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے. لازم بات ہے قرآن مجید کی حفاظت کیسے ہوگی؟ قرآن مجید کی حفاظت تو سینوں میں محفوظ رکھ کر کی گئی ہے، تو اس کے لیے اللہ نے کچھ سینوں کو محفوظ کر دیا. بہت سے لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ اس قرآن مجید کو مٹا دیں، تو الحمدللہ آج وہ مٹ گئے، ان کا نام و نشان بھی نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں، لیکن قرآن مجید موجود ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس گئے گزرے دور میں بھی چھوٹے چھوٹے سے بچے قرآن مجید کے حافظ ہیں. ایک حافظ کو کھڑا کرتے ہیں، 10 کو بٹھا دیں، غلط پڑے گا فوراً غلط ہی بتائے گا. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اعجاز ہے قرآن مجید کا. تو لذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو حفظ کرنا، اس کو یاد کرنا ہم نے آسان کر دیا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کتنا آسان، کوئی اور کتاب ایسی یاد کر کے دکھا دے آدمی اور یاد بالفرض کر بھی لے، تو اس کے بعد 2-4 سال بعد پوچھئے گا یاد ہے؟ ایک لفظ بھی جو آتا ہو تو چٹ ہو جائے گی بالکل ساری کتاب. الا ماشاءاللہ، اللہ نے جب تک اس کو، اس ضرورت کو محسوس فرمایا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کب تک کس چیز کی ضرورت ہے. مثلا شروع زمانے میں اللہ نے ایسے لوگ پیدا کر دیے جو حافظ الحدیث بھی ہوتے تھے. آج تو حافظ الحدیث کا ملنا مشکل، حافظ الحدیث کا ملنا، حافظ قرآن تو ہیں لیکن حافظ الحدیث نہیں. لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ ایسے حافظ اللہ نے لوگوں کو عطا فرمائے کہ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ امتحاناً، یعنی ایک شخص، اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں ہے، بہت سے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ حدیث شریف لکھ رہے ہیں، یعنی طلبہ کا کام یہ ہوتا تھا کہ استاد سند لکھوا رہے ہیں، اور سند جو ہے وہ لازم بات ہے کہ یہ روایت کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، اس سے کس نے سنی، اس سے کس نے سنی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ روایت کیسے پہنچی. الحمدللہ کہ یہ جو سند کا معاملہ آج بھی محفوظ ہے، اسماء الرجال یہ آج بھی موجود ہے. دنیا میں کسی کے پاس یہ فن موجود نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے. اللہ رب العزت نے یہ فن مسلمانوں کو عطا فرمایا، اور آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اس دور میں بھی اسماء الرجال کا فن ویسے ہی موجود ہے. آج اگر کوئی شخص حدیث بیان کرتا ہے، شیخ الحدیث ہے، اپنے طلبہ کو احادیث پڑھاتا ہے، اجازت حدیث دیتا ہے، تو اپنی ذات سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے واسطے ہیں ان سب کو نام بنام ذکر کرتا ہے. چنانچہ الحمدللہ اگر ہم بھی اس کو ذکر کرنا چاہیں تو ہمارے اساتذہ نے جو ہمیں بتلایا ہے کہ ہم نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نام بنام سند اور ان کے جو ہے یہاں تک کہ سوانح یعنی جن جن کے نام ہیں ان کے جو ہے وہ زندگی کے ایام بھی اور ان کے جو ذکر ہے وہ بھی محفوظ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام. تو آج حافظ حدیث بہت مشکل, لیکن بہرحال اسماء الرجال یہ اب بھی موجود ہے الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اس امت پر کہ, تو اس زمانے کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اساتذہ ہوتے تھے, نہ اسپیکر کا زمانہ تھا, اس ساتھ سند بولتے تھے, طلبہ لکھتے جاتے تھے, ہزاروں کی تعداد میں طلبہ ہوتے تھے. تو بعد ایسے بھی آتے تھے کہ وہ بیٹھتے تھے, بیٹھے ہوتے تھے, استاد کہتے تھے کہ بھئی تم یہاں کیوں آتے ہو جب لکھتے ہی نہیں ہو. تو فرمایا کہ حضرت آپ نے جو کچھ فرمایا مجھے سب یاد ہے. کہ اچھا سناؤ. تو انہوں نے جتنی بھی روایات سنی تھی 100 کی 100 اس پر سنا دی کہ آپ نے یہ سند نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 100 کی 100 سندیں سنا دی. بعض اوقات اس طرح بھی امتحان ہوا کہ پہلے صحیح طریقے سے پڑھا گیا, پھر الٹے طریقے سے پڑھا گیا, تو انہوں نے الٹے طریقے سے بھی سنا دیا, سیدھے طریقے سے بھی سنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ایسا حافظہ عطا فرمایا تاکہ حدیثیں محفوظ ہو جائیں. چنانچہ الحمدللہ ہمارے پاس ساری احادیث محفوظ ہیں, روایات صحیحہ بھی ہیں, روایات ضعیفہ بھی ہیں. ہر ایک کی نشاندہی ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے, کون سی ضعیف ہے, پھر صحیح اور ضعیف کون سی ہیں ہر آدمی نہیں سمجھتا. یہ عام آدمی کا کام بھی نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب فلاں کتاب تو بڑی ضعیف ہے. تو پتہ کیا ہے کہ ضعیف ہوتی کیا ہے بھائی؟ بعض لوگ جو ہے نا وہ ضعیف کہہ کے سمجھتے ہیں شاید یہ موضوع روایت, گھڑی ہوئی روایت. ایسا نہیں ہے. ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا, بلکہ اس میں کوئی راوی ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس حدیث کی سند جو ہے ضعیف ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہی حدیث دوسری سند سے موجود ہے تو اس کی ضعف جو ہے ختم ہو جاتا ہے. تو لیکن اس روایت سے جب بھی بیان کیا جائے گا تو کہیں گے ہذا حدیث ضعیف, یہ حدیث ضعیف ہے, لیکن اس کی روایت دوسری موجود ہے اس لحاظ سے وہ قوی بھی ہے. تو اس لیے ہر آدمی کو یہ نہیں پتا کہ کون سی حدیث ضعیف ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. اور ضعیف جو ہے وہ صحیح کے مقابلے میں نہیں ہے ہرگز, صحیح کے مقابلے میں موضوع آتی ہے. یعنی اگر کہا جائے کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے اور دوسری حدیث موضوع ہے کا مطلب یہ کہ یہ حدیث تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے صحیح پہنچتی ہے, لیکن دوسری حدیث گھڑی ہوئی ہے. تو موضوعات کے نام سے علماء کرام نے کتابیں لکھی, اس میں جتنی بھی ایسی حدیثیں تھی جو گھڑی ہوئی حدیث ہیں وہ جمع کر دی. تو آسان کام تو نہیں ہے, بڑا کام کیا. آج جو دین ہم تک محفوظ ہے, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء کرام کو, ان حضرات کی کاوشوں سے, کوششوں سے, محنتوں سے جو ہے یہ آج دین ہم تک موجود ہے, ورنہ کوئی جاننے والا بھی نہ ہوتا. تو اللہ رب العزت نے آج جو یہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں جو ہے وہ قال اللہ وقال رسول ہوتا ہے, جس کو مٹانے کے لیے آج پوری دنیا زور لگا رہی ہے, اپنے بھی اور پرائے بھی. آنے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ صاحب مدرسوں سے نمٹیں گے, کسی اور سے نمٹنا نہیں ہے. حالانکہ کالج اور جو ہے یونیورسٹیز کون سی ایسی ہیں جہاں رینجرز کے بغیر اور فوج کے بغیر جناب داخلے ہوتے ہوں؟ وہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پر تو اس کو تو جو چاہے ان کے لیے کھلی چھوٹ ہے, لیکن جہاں ایک پولیس والا بھی نہیں ہوتا, کون سے مدرسے ہیں جہاں فساد پیدا ہوتا ہے جناب, اور جہاں رینجرز کھڑی ہے ان مدرسوں میں جانے کے لیے, اور جہاں فوج کی جو ہے وہ زیر سایہ تعلیم ہوتی ہے؟ ایسا کہیں بھی نہیں. یہ سارا پروپیگنڈا ہے, اور انہوں نے چونکہ سمجھ لیا ہے کہ یہی مولوی ملا جو سوکھی روکھی سوکھی کھا کر جو ہے وہ دین کو زندہ رکھے ہوئے ہیں, اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر اس قوم کو جو ہے وہ ہانکنا بہت آسان ہو جائے گا. آج جو بھی لڑ رہا ہے اگر کفار کا مقابلہ کر رہا ہے تو کون؟ یہ سوکھی روکھی روٹی کھا کر لڑنے والے تو ہیں. اگر یہ بھی نہ ہوتا تو آج امریکہ کا اور روس کا مقابلہ کون کرتا؟ فوج نے مقابلہ نہیں کیا روس کا, اصل مجاہدین نے کیا. آج سارے ان کو جو ہے وہ تاج پہناتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب ان کا مطلب نکل گیا تو اب ان کو دہشت گرد کہہ دیتے. میں صرف اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بات کو سمجھیں, ورنہ, اور یہ بات کوئی سیاست کی بات نہیں جو میں کہہ رہا ہوں, دین کی بات, دین کی حفاظت کی بات. آج کھلا یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب مدارس کو ختم کر دیں گے, مدارس کو کنٹرول کریں گے. کیا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ تمہارے سارے کالج کے لڑکے جتنے نکلے ہوئے ہیں کیا ان سب کو ملازمتیں مل گئیں؟ ان کی فکر سے تم فارغ ہو گئے جو مدرسوں کی طرف آ رہے ہو؟ بہت زیادہ بیچاروں کو فکر ہے مدرسے کے طلبا کی. ہم چاہتے ہیں جی ان کو سائنس بھی آ جائے, ہم چاہتے ہیں ان کو انگریزی بھی آ جائے, ہم چاہتے ہیں کمپیوٹر, ضروری سائنس سب جانتے ہیں, قرآن مجید میں اللہ نے سائنس رکھی اور ضروری کمپیوٹر سب چلانا جانتے ہیں، بلکہ ایسے ایسے جانتے ہیں کہ شاید کوئی نہ جانتا ہو، ان کو اس سے بھی تکلیف. تو بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی. اصل جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کو آسان کر دیا حفاظت حفظ کے لیے آسان، اور دوسرا واعظ و نصیحت کے لیے. یعنی قرآن مجید میں جو واقعات ہیں گزشتہ زمانوں کے، پچھلی قوموں کے، ان واقعات سے عبرت حاصل کرنا، ان واقعات کو اپنے اوپر لاگو کرنا، کہ خدا نہ کرے ایسا تو نہیں کہ جو واقعات اس قوموں کے ساتھ پیش آئے ہمارے ساتھ تو نہیں پیش آ رہے. جن وجوہ کی بنا پر اللہ نے انہیں تباہ کیا، آج کہیں وہ وجوہ ہم میں تو موجود نہیں. آدمی ان میں غور و فکر کرے تو قرآن مجید میں وہ واقعات سن کر پڑھ کر آدمی کو آسان ہے سمجھ لینا، ان واقعات کو سمجھ لینا آسان ہے. تو اس لیے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ لیکن جہاں تک علمی موشگافیاں ہیں، جہاں تک علمی پہلو ہیں، تو یہ ہر آدمی کے لیے آسان نہیں ہے، اور یہ صرف انہیں زیب دیتا ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں قال اللہ اور قال رسول میں صرف کی ہیں، لگائی ہیں. یقیناً وہی قرآن و حدیث کی صحیح تشریح کرنے کے حقدار بھی ہیں. ہر آدمی نہ مجتہد بن سکتا، نہ ہر آدمی محدث بن سکتا، نہ ہر آدمی مفسر بن سکتا. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار الرسن کہاں؟ ہر آدمی، ہر مدعی یہ چاہے کہ دار الرسن مل جائے، ایسا نہیں. جس کو اللہ تعالیٰ یہ رتبہ عطا فرماتے ہیں انہی کو حق ہے اس کی جو ہے تشریح کرنے کا بھی. تاکہ سورہ رحمان ہے، اللہ رب العزت نے ہر ہر نعمت کے بعد فبی اعلی ربکما تکذبان فرمایا کہ تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اس قابل ہے کہ اس پر ہم شکر ادا کریں. تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی ہیں، اور انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ ان نعمتوں میں غور و فکر کرے، اپنے رب کا شکر ادا کرے. سورہ واقعہ اگلی سورت ہے، شان نزول بس میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس تکلیف صرف اپنے گناہوں کی، ذنوبی. تو کہا میں آپ کے لیے کوئی طبیب بھیج دوں؟ کہا کہ طبیب ہی نے مجھے بیمار کیا ہے. کہا تو اچھا میں آپ کے لیے کچھ بھیج دوں، کوئی ہدیہ؟ تو کہا کہ نہیں، اس کی مجھے ضرورت نہیں. تو کہا کہ کوئی ہدیہ دے دیتا ہوں تاکہ تمہارے کام آ جائے. فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد بھوکی مر جائے گی؟ فرمایا میں نے اپنی اولاد کو یہ نصیحت کر دی ہے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا کبھی بھی فاقے کا شکار نہیں ہوگا. تو یہ تو صرف ایک ظاہری فائدہ ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے تاکہ اس سورت کو پڑھا کریں، لیکن اس کے علاوہ اس سورت میں جو واقعات کا ذکر ہے اور جو قیامت کا ذکر ہے، اسی طریقے سے انسانوں کی قسمیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشامہ، ان سب کا ذکر ہے کہ دائیں ہاتھ پر کون لوگ ہوں گے، بائیں ہاتھ پر کون لوگ ہوں گے. پھر سلۃ من الاولین وقلیل من سلۃ من الاخرین، اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، کہ بائیں جانب والے کون لوگ ہوں گے. تو یہ سب ان واقعات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اسی طریقے سے اسی صورت میں فرمایا کہ لا یمسوہ الا المطہرون، قرآن مجید کو ناپاکی کی حالت میں مت چھوو. تو اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید کو بے وضو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن چھونا جائز نہیں. جب چھونا جائز نہیں تو حیض و نفاس کی حالت میں اور حالت جنابت میں بھی قرآن مجید کا نہ پڑھنا جائز نہ چھونا جائز. صرف بے وضو اگر ہو آدمی تو زبانی پڑھ سکتا ہے، لیکن چھونا اس حالت میں بھی جائز نہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید کا بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو جزدان کے ساتھ بالکل سلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی چھونا بغیر وضو کے جائز نہیں. البتہ الگ سے جو جزدان ہوتا ہے وہ اگر لپٹا ہوا ہو تو اس کو چھو سکتے ہیں، بغیر وضو سے پکڑ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی رومال وغیرہ سے قرآن مجید کو پکڑا جا سکتا ہو اس سے بھی پکڑا جا سکتا ہے، لیکن بغیر وضو کے، بغیر کسی کپڑے کے، بغیر کسی حائل کے قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں. اور پڑھنا جائز ہے بغیر وضو کے، لیکن حالت ناپاکی کی ہو، غسل واجب ہو انسان پر، مرد ہو یا عورت، تو ایسی صورت میں نہ چھونا جائز نہ پڑھنا جائز. البتہ اتنی بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید پڑھنا اور چھونا تو جائز نہیں ہے، لیکن خواتین کے لیے خاص طور پر جب ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہ ناپاک ہوتی ہیں، ذکر و اذکار سب جائز، مردوں کے لیے بھی جائز، درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ساری تسبیحات پڑھ سکتے ہیں. اور بعض بزرگان دین نے تو یہاں تک فرمایا خواتین کے لیے خاص طور پر کہ اس حالت میں بھی مسلح بچھا کر نماز کے وقت وہاں پر بیٹھ جایا کریں، چاہے تھوڑی تسبیح پڑھ لیا کریں. ساری دنیا کو کیا بتانا کہ میں اس خاص حالت میں ہوں کہ اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتی، اس لیے اپنی اس حالت کو بھی پوشیدہ رکھو، ضرورت کیا ہے بتانے کی. اس لیے جب وقت نماز کا آئے مسلح بچھا کر بیٹھ جاؤ اور تسبیحات کر لیا کرو، تاکہ دیکھنے والا یہی سمجھے کہ بھائی نماز پڑھی ہے. تو یہ ایک حکمت اور مصلحت بہرحال بہت عمدہ اور اچھی ہے، اگر کوئی اس طرح سے کر لیا کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں. ایک اور مسئلے کی طرف ایک صاحب نے توجہ دلائی، وہ بھی گوش گزار کر دوں، کہ عام طور پر ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو نفلوں میں اور سنتوں میں ہر رکعت میں قرأت ہے، یعنی سورہ فاتحہ بھی ملانا ہے، سورت بھی ملانی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سمجھیے کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ یہ تقسیم ہے. مؤکدہ سنتیں وہ ہیں جو تاکید کی ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی زندگی میں ایک آدھ مرتبہ چھوڑ دیا لیکن کبھی چھوڑی نہیں مزید. اور غیر مؤکدہ اسے کہتے ہیں کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، جیسے عصر سے پہلے کی سنت ہے اور عشاء سے پہلے کی سنت ہے، یہ غیر مؤکدہ کہلاتی ہیں. تو چونکہ دونوں سنتیں ایسی ہیں جو غیر مؤکدہ ہیں اور چار رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو اس کے پڑھنے کا طریقہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ جب دو رکعت کے بعد ہم بیٹھتے ہیں تحیات میں تو تحیات پڑھ کر کھڑے نہ ہوں، بلکہ درود شریف بھی پڑھیں، دعا بھی پڑھیں، بس سلام نہیں پھیرنا، پھر کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر دوبارہ سبحانک اللہم و بحمدک تیسری رکعت میں پڑھیں. عام طور پر اس طرح سے لوگ نہیں کرتے، چونکہ ان کا حکم نفلوں کا ہے، نام ان کا سنت غیر موقعہ ہے لیکن ہے نفل کے حکم میں، تو نفل کی نماز ہر دو رکعت پر پوری ہوتی ہے. اس لیے جب ہم چار رکعت کی نفل کی نماز کی نیت باندھیں یا چھ رکعت کی باندھیں یا آٹھ کی باندھیں، رات میں آٹھ رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں ایک سلام کے ساتھ، اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہر دو رکعت کے بعد التحیات پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر دعا پڑھیں، پھر کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر پھر تیسری رکعت میں التحیات سبحانک اللہم و بحمدک پھر پڑھیں، جیسے بالکل ابتدا سے پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم نے چھ رکعت کی نیت باندھی تو چوتھی رکعت میں بھی اسی طرح سے التحیات، درود شریف، دعا اور کھڑے ہو جائیں، پھر سبحانک اللہم سے، تو اس طرح سے سلام پھیرے بغیر چار چھ آٹھ رکعت تک پڑھ سکتے ہیں. دن میں افضل یہی ہے کہ دو دو رکعتیں پڑھیں، البتہ جو رکعتیں چار ہیں غیر موقعہ ان کو چار ہی پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.